الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ غلبہ اسلام کے لیے، یعنی دین کے بالفعل قائم کرنے کے لیے، ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ موجود ہے الحمدللہ، اور اس کے ایک پہلو پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ امت میں ایسے رجال کار پیدا ہوں، ایسی قیادت پیدا ہو جو اس غلبہ دین کے کام کو آگے لے کر چلنے والے ہوں. اور یہ کیسے ہوں گے؟ ان کی ایک نرسری بنانی پڑے گی جس میں عصری اور دینی علوم کا ایک امتزاج بھی ہو، اور بہرحال فوقیت دینی علوم ہی کو حاصل ہو. اور یہاں سے پھر وہ لوگ نکلیں جو امت کی سربلندی کے لیے محنت کر سکیں. اتفاقاً اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک تحریر پڑھنے کو ملی جس میں انہوں نے اپنے چند رفقا کے سامنے بیٹھ کر اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں گزار دیے، اگر میں ساتھ دینی تعلیم کو بھی جوڑتا تو پھر بہرحال یہ کہ دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ تو جب علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسے مفکر کو، جنہیں بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا اس امت میں، ان کی شاعری میں، ان کے الفاظ میں، اس امت کے اندر ایک نئی روح بیدار کرنے کا ایک فلسفہ آپ کو ملتا ہے، وہ بھی اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کرنے والا کام ہے۔ آج اسی گفتگو کا دوسرا حصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلی گفتگو ختم کی تھی اس موضوع پر کہ یہ کام کون کرے گا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ یہ سمجھ عطا فرما دیں، کچھ ایسے سرپھرے ہوں گے جن کو یہ فکر لگ جائے کہ یہ کام کرنے کا ہے، اور پھر اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اس کام کے لیے پسند فرمائیں گے، اور اس قربت کو پانے کے لیے انہیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ وہ جو حابیل اور قابیل کے واقعے میں جو الفاظ آتے ہیں بڑے خوبصورت، اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قرب حاصل کیا قربانی کے ذریعے، یعنی اپنا کچھ قربان کیا ہے تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ تو قربانی نام ہی قرب کا ہے، اور جسے اللہ پسند فرما لیں پھر اس پر مشکلات اور آزمائشوں کا آنا اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب فرما لیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات اس شخصیت کو آئی ہیں جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، شفقت ہیں، محبت ہیں۔ جو مشکلات ان پر آئیں، گویا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جن کے رتبے اونچے ہیں ان کی برابری بھی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ اب رہتی دنیا تک کوئی شخص کوئی عذر یا حجت پیش نہیں کر سکتا کہ میرے لیے تو یہ مسئلہ ہے لہٰذا میں دین کا کام کرنے میں ذرا جھجک رہا ہوں، میرے اوپر کوئی مالی مشکلات ہیں، کوئی معاشرتی دباؤ ہے، میرے خاندان والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ سب وہ عذر ہیں جو عام طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پریشانیاں اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو حق سمجھتے تھے نہ اس میں کوئی لچک دکھائی اور نہ ہی اس کام کو چھوڑا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں تو یہ آفرز ہو رہی ہیں کہ ہم آپ کو دنیا میں جو چیز کو کمی محسوس ہوتی ہے نا، آپ کو ہم وہ عطا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ زن ہے، زر ہے اور زمین ہے، ہم عرب کی سب سے بہترین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں اور جتنی دولت آپ چاہتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنا سردار بھی تصور کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں پوری ہو جائیں گی، لیکن آپ اپنے اس کام میں تھوڑی سی لچک پیدا فرمائیں۔ یہ آفرز ہو رہی ہیں، ان آفرز سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر طائف کے پتھروں تک چلتا ہے، لیکن ان سارے مراحل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ طائف کے پتھر بھی اپنی جگہ بڑے مشکل ہیں، لیکن یہ پیشکشیں ٹھکرانا بھی آسان نہیں ہے۔ جب سب کچھ دیے جانے کے وعدے ہو رہے ہوں، اس وقت بھی انسان ان سب چیزوں کو ٹھکرا دے اور کہے کہ بس میں اس کام میں لگا ہوں جس کام میں اللہ نے مجھے جس کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جس کی فکر عطا فرمائی ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہاں سے معاملات چلے اور چلتے چلتے پہنچے ہیں طائف کے پتھروں تک۔ آپ اس تسلسل کو ریوائز کر لیں اپنے ذہن میں تو معاملہ آسان ہو جائے گا. آفرز قبول نہیں کی گئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم ڈھائے گئے, مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. خود پر ہونے والی مشکل تو شاید انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن اپنے وہ ساتھی جو جانسار ہوں, جن کے ساتھ محبتوں کے تعلقات وابستہ ہوں, ان کو جب آپ کی آنکھوں کے سامنے چیر دیا جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہوں, کیسا دکھ, کیسی تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, کسی کو مار پڑ رہی ہے, کسی کے ساتھ وہ یعنی یہ معاملہ ہے کہ چوک میں لٹایا گیا اور ہاتھوں پیروں کے ساتھ چار اونٹ باندھ کر انہیں مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا, جسم کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. شرم گاہوں میں برچیاں مار کر شہید کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا اہل ایمان کے ساتھ اس دور میں. لہذا یہ مشکلات اور مصائب تو آئیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے آگے نکلے تو شعیب ابی طالب آ گیا. 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں ان مشکلات میں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ فاقے کاٹ کاٹ کر جب ہم پریشان ہو جاتے تھے تو بالآخر کھجور کے پتے توڑ کر ان سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے. میں اعلیٰ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی مشکلات ہم میں سے کسی پر بھی نہ آئی ہیں نہ آ سکتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. علماء کہتے ہیں جب یہ آیت آپ تلاوت کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کا معاملہ فرما دیا, کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے. اگر سب کی آزمائشیں ایک جیسی ہونے لگتی تو شاید ہم کبھی بھی دین پہ استقامت اختیار نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے, ہمارا درجہ کیا ہے, اسی درجے کے اعتبار سے ہم پر آزمائش کا معاملہ. اس شعیب ابی طالب سے آگے نکلے تو محسوس ہوا شاید اب کوئی مشکلات آسان ہو گئیں, لیکن اسی سال عام الحزن اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غم گسار بیوی بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. ابو طالب بھی بہرحال جیسا بھی تھا ایک سایہ تو تھا, بنو ہاشم کے سردار تھے, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پولیٹیکل اسائلم کے لیے پھر تشریف لے گئے ہیں طائف میں, اور طائف میں جو کچھ ہوا ہے زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے. 3 سردار ملے ہیں, کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب میں. 3 بھائی تھے, ایک ہی سردار کے بیٹے تھے, اور تینوں اپنی جگہ پر سرداریوں کے مناصب پر فائز تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ہے. ایک نے تو یہ کہا کہ میں آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا, آپ اگر سچے ہوئے اور میں نے آپ کو نہ مانا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, اور اگر آپ سچے نہ ہوئے اور میں نے آپ کو مان لیا تو پھر بھی اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے, لہٰذا میں آپ کی گفتگو سننا ہی نہیں چاہتا. دوسرے سردار نے تو حد کر دی, اس نے کہا اللہ کو کیا کوئی عزت دار آدمی نہیں ملا تھا جو اللہ نے مکہ میں ایک یتیم کو نبی بنا دیا. معاذ اللہ, آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونچے رتبے کے حامل شخص کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب یہ جملے سنتے ہوں. لیکن صبر کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, فاصبر علی ما یقولون, جو یہ کہتے ہیں اب آپ کا کام ہے صبر کرنا, کرتے جائیے. صرف کہنے پر نہیں, یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں تو بھی صبر کیجئے, یہ آپ پر تشدد کرتے ہیں تو بھی صبر کیجئے, یہ آپ کے رفقا کو آپ کے صحابہ کو شہید کرتے ہیں تو بھی صبر کیجئے. آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے کہ بیت اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں, اور ابو جہل کو شرارت سوچتی اور کہتا ہے کوئی جو فلاں قبیلے نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے, اگر اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آئے تو آج میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دوں گا. وہ اوجڑی منگوائی جاتی ہے, پھر وہ اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پہ رکھا جاتا ہے, اور اس کا بوجھ اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سر نہیں اٹھا پاتے. سارے لوگ کھڑے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, مکے کا مین چوک ہے, سب سے زیادہ ایک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور ٹھٹھا لگا رہے ہیں اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر انسانیت ہی کے ناطے، اخلاق ہی کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوجھ سے آزاد کروا دیں۔ اور گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنے والد کے کندھوں کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹاتی ہیں۔ یہ سب کچھ سہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ برداشت ہو رہا ہے، اور مشن کیا چل رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، تلاوت آیات ہو رہی ہیں، اپنے ساتھیوں کا تزکیہ ہو رہا ہے، انہیں علم و حکمت کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جو مشکلات آ رہی ہیں سب برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ قربانیاں دینے کے بعد ہی وہ کیفیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر معراج کے سفر پہ بلایا۔ جس کے لیے ہمیشہ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ سیرت کے اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یعنی یہ وہ وقت ہے جب انسان کے پیروں تلے زمین نہیں رہتی اور سر پر آسمان کا سایہ بھی نہیں رہتا، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، اب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، نہ خاندان والوں میں سے کوئی ساتھ دینے والا ہے، اور جو ساتھی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں مکہ کے معاشرے میں سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا، ابو جہل تو ان کے برابر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس مرحلے پر پھر معراج ہوئی ہے، اس پر پھر وہ قرب حاصل ہوا ہے، اس پر پھر اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر اس پر اللہ نے تسلی دی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ دینے والا نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ، اور جسے اللہ کی معیت نصیب ہو گئی اسے پھر دنیا میں اور کسی شے کی ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے 10 دن گزارے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں، بعض میں آتا ہے 1 مہینہ وہاں رہے، دعوت دیتے رہے صبح و شام، اور کوئی کام نہیں ہو رہا، اللہ کے دین کی دعوت ہو رہی ہے، ایک شخص مسلمان نہیں۔ اور واپسی پر جب باغ کے قریب سے گزرے ہیں، دشمنوں کا باغ ہے، دشمن داری ہے، شریکہ ہے، وہ کہتے ہیں ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ ہمارا تو شریکہ ہے، ہم تو جا نہیں سکتے، تم جاؤ اور جا کر کچھ کھجوریں اور کچھ پانی جو ہے نا ان کو پلاؤ، انسانیت کے ناطے۔ وہ غلام نہیں جانتا یہ کون ہستی ہیں، وہ کھجوریں اور پانی لے کر جاتا ہے اور خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اللہ اسے کلمے کی دولت سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ کون اس کام میں ساتھ دے گا، یہ چناؤ اللہ کا ہے، یہ پسند اللہ کی ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ آپ کا کام ہے اپنا بیج بکھیرتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں، آپ لوگوں کو اس کام کی طرف بلاتے رہیں، حتیٰ کہ یہی کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں، آئے گا کون یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ کس کے دل میں اللہ بات پیدا فرمائیں گے، کس کو اللہ یہ فکر عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ہم نے تو بیج بکھیرتے جانا ہے۔ یہ سب مشکلات آئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بڑی عجیب روایت ہے بخاری شریف کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ کر اب وہاں پر تشریف فرما ہے، اور کیفیت یہ ہے بخار کی اور طبیعت کی خرابی کی، کہ بخار کی حدت چادر کے اوپر سے محسوس ہو رہی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے اور آپ کو اتنا شدید بخار ہے، میں نے کبھی کسی کو اتنا بخار دیکھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اللہ نے مشکلات بھی دوہری ڈالی ہیں، جتنا تم دو لوگوں کو بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو آتا ہے۔ اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکلات تو بڑی شدید ہیں، یہ کس پر اور کس درجے کی ہوں گی؟ اب ذرا سنیں یہ کتنی دل کو ٹھنڈا کر دینے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکلات اور یہ آزمائشیں سب سے زیادہ ہوں گی انبیاء علیہ السلام پر۔ تو ہم نے پوچھا، اچھا اس کے بعد؟ کہا، اس کے بعد پھر علماء امت پر۔ اس کے بعد؟ فرمایا، اس کے بعد صالحین پر۔ جو جتنا اللہ کے دین کے راستے میں آگے بڑھنے والا ہوگا، اللہ ایک مرتبہ اسے آزمائیں گے۔ کوئی قیامت والے دن یہ سوال نہ کر سکے کہ اس کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو یہاں موجود ہے۔ اس کو اتنا اجر دیا جا رہا ہے، اس کے لیے جنت الفردوس ہے، اس کے لیے یعنی حور و قصور کا معاملہ ہے، کیوں؟ یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے انہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا ہے، ہم نے ان پر وہ سارے مراحل گزارے ہیں جن پہ اگر تم ہوتے تو تم اپنے ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتے. لیکن ان آزمائشوں میں استقامت سے اگر گزر ہوگا تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، نمبر ایک. پھر اس کے کچھ طریقے بتائیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کے ساتھ تو کوئی بھولنے والا معاملہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی نسیان یا خطا یعنی منسوب ہی نہیں ہو سکتی، اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں بھول سکتے. لیکن یہاں ذکر ہے اور یہ ذکر عام نہیں ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں اپنے خاص لوگوں میں یاد رکھوں گا. فرشتوں کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کیا یہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے میرے کام میں لگے ہیں؟ کیا یہاں سے ان کو کوئی فائدہ میسر آ رہا ہے؟ کیا ان کے لیے آسانیاں ہیں کہ مشکلات ہیں؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، یہ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے فرشتوں کی مجلس میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. وَشْكُرُوا لِي ولا تکفرون، اور دیکھو میرا شکر ادا کرتے رہنا، نہ شکر ہی نہ کرنا. کیسے الفاظ ہیں! آگے بات آ رہی ہے آزمائشوں کی، یہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنا بڑا آسان کام. آپ نے اچھے طریقے سے کھانا وانا کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا اور بالکل آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے پڑھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ آسان ہے، آسان ہے. لیکن خالی پیٹ کے ساتھ، فاقے کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اس وقت جو الحمدللہ زبان سے نکلتی ہے، الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں، یہ جو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے نا، اس کا متبادل کرو. مشکل اور مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. ولا تکفرون، دیکھو ناشکری نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ ناشکری کے حوالے سے سمجھ لیجئے گا کہ یہ ناشکری کیا ہے. تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تم سے کچھ لیا ہے تو تمہیں کتنا کچھ عطا بھی تو کیا ہے. تم سے اگر دنیا کی آسائشیں لے لی ہیں تو اللہ نے تمہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ نے تمہاری پہچان دین کے ساتھ بنا دی. تم ڈاکٹر کے طور پہ مشہور ہو سکتے تھے، انجینئر کے طور پہ مشہور ہو سکتے تھے، تم کسی بڑے بزنس مین کے طور پر تمہیں دنیا میں عزت، شہرت، دولت، ہر شے مل سکتی تھی. اگر اللہ نے تم سے یہ لیا ہے تو تمہیں کچھ دیا بھی تو ہے نا. کیا دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں دین کا خادم بنا دیا ہے. تو اس پر اللہ کی ناشکری نہ کرنا. چند چیزوں کے ہاتھ سے جانے پر تمہارے اندر کوئی ناشکری کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، معلوم ہے اللہ کو کہ تم بشر ہو، تمہارے دل میں جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں اور کیفیات بھی ہیں، اور غم اور دکھ سے تمہارا دل بھر بھی جاتا ہے. ایسے میں کیا کیا کرو؟ تم سے کوئی فرشتوں والا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا. دل میں یہ کیفیات آتی ہیں، کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کیا کرو، صبر کرو. جو مشکل آئے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لو، اور جب وہ مشکلات حد سے بڑھ جائیں اور تمہیں لگے کہ تمہارا دل غم کے مارے پھٹا جا رہا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کیفیت نماز میں آ جاؤ. وہاں جو اللہ کے سامنے راز و نیاز ہوں گے، وہاں جو آنسو بہانے کا معاملہ ہوگا، وہاں جو دکھ درد بیان کرنے کی کیفیت ہوگی، اس جیسی کوئی اور کیفیت ہو نہیں پائے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قربت میں پایا جاتا ہے، اور گویا یہ کہ وہ سجدہ زمین پر نہیں کر رہا ہوتا، اپنے رب کے قدموں پہ کر رہا ہے. یہ قربت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ دل کو ان مصائب اور مشکلات میں بھی سکون عطا فرما دیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اب تم صبر کرو گے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو گے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی معیت تمہیں اس صبر پر نصیب ہو جائے گی، اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے. اور جسے اللہ کا ساتھ میسر آ جائے، مجھے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے. جسے اللہ کی معیت میسر آ گئی اسے دنیا میں کیا چاہیے اور، جسے اللہ کا ساتھ مل گیا پھر اس کا فوکس تبدیل ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی، یہ جب آپ بڑے ہائی لیول کیمراز استعمال کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک فنکشن آتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص آبجیکٹ کو فوکس کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے جتنے آبجیکٹس ہیں وہ سب کے سب بلر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ کی معیت تمہیں نصیب ہو جائے گی تو دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے آؤٹ آف فوکس ہو جائیں گی، اور اگر فوکل پوائنٹ بن جائے گا تو اللہ کی ذات بن جائے گی، اور اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو پھر سکون اور اطمینان ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے دو دن سے کچھ نہیں کھایا، میں بہت بھوکا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بھوک پر آپ کو اتنا غم ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ بس میرے لیے یہی کافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم تو دو دن سے بھوکے ہو، تمہارے نبی نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ سردار عرب و عجم کی بات ہے، جن کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ کیوں من و سلوا نہ اتار دیتا اور کیوں دسترخوان نہ بچھا دیتا. لیکن امت کے سامنے ایک آئیڈیل رکھنا تھا کہ تم جس بھی حالت میں ہوگے تمہارے پاس کوئی عذر اور بہانہ موجود نہیں ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کا. کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے گھر کے خرچے کیسے چلیں گے، معاملات کا کیا ہوگا، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دکھا دیا تمہیں. ایسے قائد اور ایسے لیڈر ہیں کہ اگر کسی کے جسم پر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوں. یہ ہے سٹینڈرڈ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور یہ ہوگا تب جب اللہ کی معیت کا یقین پیدا ہو جائے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور بالکل وہ ایک آخری درجہ بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے دین کے اس راستے میں تمہیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑے، تمہیں اپنا خون بھی بہانا پڑے. آخری درجہ، آخری درجہ. تو فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو کہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں. وہ جو منافقین تھے مدینہ کے، وہ دوسرے لوگوں کو کہتے پھرتے تھے، دیکھا ہم اچھے رہے نا، ہم جنگ پہ نہیں گئے، آج تمہارے رشتہ دار کہاں ہیں، قبروں میں جا چکے، خون بہا چکے، شہادتیں پا چکے، تم بھی ہماری بات مان لیتے، یہیں پہ رہتے، اب آئندہ اگر کبھی جنگ کا موقع ہو تو مدینہ سے باہر مت نکلنا، تم بھی یہیں رہو، زندگی پا جاؤ گے. فرمایا زندگی تم نہیں پائے، بلکہ زندگی تو وہ پا گئے ہیں جو تمہارے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے. انہیں مردہ مت کہنا، یہ مت سمجھنا کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاؤں ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، اصل زندگی تو انہیں حاصل ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں، ہمیشہ کی راحتیں اللہ نے انہیں نصیب فرما دی، انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے زمین کی مٹی کو اجازت نہیں دی کہ ان شہدا کے جسموں کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا سکے. پھر فرمایا والا نبلونکم، بڑی خوبصورت آیت، اور یہ سمجھیں کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، امتحان تو لینا ہے اللہ نے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے سارا نظام تخلیق فرمایا. لیکن اس امتحان میں سوال کیا کیا آئیں گے؟ فرمایا والا نبلونکم، ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے، لازمن آزمائیں گے، بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے کبھی خوف سے. کس بات کا خوف ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، خوف ہوگا فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں مشکل آ جائے گی، کیا کریں. لیکن اس کیفیت میں بھی تمہیں استقامت دکھانی ہے اللہ کے دین پر. والجوعی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہیں سمجھائیں، لوگ تمہیں پریشرائز کریں، تم لوگوں کے پریشر میں نہ آؤ اور اس کے بعد ان کی کچھ باتیں سچی بھی ثابت ہونا شروع ہو جائیں، یعنی تم پر وہ بھوک اور فاقے کا دور آ جائے. ہم تمہیں اس بھوک سے بھی آزمائیں گے. ونقص من الاموال، اور ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی سے. والانفس، اور تمہاری اپنی جانوں سے بھی. کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی مشکل آ رہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کو دنیا میں کچھ پسند ہے؟ درویش آدمی، فقرائے صحابہ میں شمار ہے، ہر وقت اگر کوئی دھن سوار ہے تو آخرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، سارے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں مجلس میں، آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے، آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. پوچھا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجوع والمرض والموت، مجھے تین چیزیں پسند. سارے صحابہ حیران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر یہ کیسی پسند ہوئی؟ یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جن سے انسان ہمیشہ پناہ مانگتا ہے، بھوک سے پناہ مانگتا ہے، بیماری سے پناہ مانگتا ہے، موت سے پناہ مانگتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ تینوں چیزیں دنیا میں پسند ہیں اور کچھ پسند ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک پسند ہے تاکہ میں اپنے رب سے مانگ سکوں، مجھے بیماری پسند ہے اس لیے کہ یہ میرے گناہوں کے جھڑنے کا بندوبست کر دیتی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ میرے گناہ جھاڑ دیتا ہے، اور مجھے موت پسند ہے کہ یہ مجھے میرے رب سے ملا دے گی. آپ اندازہ کریں نا، جب فوکس اللہ کی ذات ہو جائے تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو جن سے انسان بھاگتا ہے، لیکن یہ تین چیزیں بھی اسے محبوب تصور ہونے لگیں. وہ بیماری میں بھی اللہ کا شکر کرے گا کہ گمان ہوتا ہے کہ شاید بہت سارے گناہ میرے اکٹھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے جھاڑنے کا بندوبست فرمایا، تو یہ بیماری زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے اللہ کی. یہ بھوک شاید اللہ تعالیٰ کو میں پکارنا بھول گیا تھا، میری پکار میں، میری دعا میں وہ اثرات نہیں رہے تھے شاید، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھوک اور یہ فاقہ بھیجا، مجھ پر یہ کمی بھیجی. کس لیے بھیجی؟ تاکہ میں مزید شد و مد کے ساتھ، مزید خشوع و خضوع کے ساتھ، مزید محبت و الفت کے ساتھ اللہ کو پکار سکوں. آپ کو یہ مشکلیں مشکلیں محسوس نہیں ہوں. اور پھر فرمایا والثمرات، اور ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں سے بھی. استاد محترم رحمہ اللہ اس کے دو مفہوم بیان کیا کرتے تھے، کہہ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ مکہ میں چونکہ بنیادی پیشہ ہی تجارت کا، وہ زراعت کا تھا، اور کھجوروں کے باغات تھے لوگوں کے، اور انہی کا یعنی پورا سال محنت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہی کا ہی پھل جو ہے نا وہ بیچتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں. یہ معاملات تھے. غزوہ تبوک میں آپ کے سامنے کیا معاملہ ہوا؟ بالکل گرمی کا موسم ہے اور حکم آ گیا کہ سپر پاور کے ساتھ جا کے جنگ لڑنی ہے، اور پھل بالکل تیار پڑا ہے، اب اس کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ضائع ہو جائے گا. ایک تو یہ مفہوم ہے، تمہاری یہ کھیتیاں، تمہارے یہ باغات، ان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری تجارتوں سے آزمائیں گے. ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کے راستے میں برداشت کرنا پڑے، لیکن ایک مطلب اور ہے اس کو سمجھ لیں. والثمرات کا مطلب ہے آؤٹ کمز. تم ساری زندگی ایک نوجوان لگا رہے گا اور دنیا کے لیے محنت کرتا رہے گا، اور پھر ایک درجے پہ جا کے اسے یہ سمجھ آئے گی کہ میں کس فضول کام میں پڑا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دے گا. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی اب اس نے اگر ایسے غلطی سے کبھی فیس بک کھول بھی لیا نا، تو اس کے سجیسٹڈ فرینڈز میں سارے وہی لوگ سامنے آئیں گے جو اس کے کلاس فیلوز ہیں، جو اس کے بیچ میٹس ہیں. اس کا دل کرے گا میں آج ذرا کھول کے تو دیکھوں یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. اور جب وہ ان کی پروفائلز پہ کلک کرے گا تو وہ ساری تصویریں کہ آج فلاں جگہ پہ جاب ہو گئی اور اتنی تنخواہ لگ گئی اور اتنی گاڑی لے لی اور یہ بنگلہ لے لیا اور یہ سب کچھ لے لیا، وہ ساری دنیاوی فوائد اس کے سامنے آئیں گے، اور دل میں خلش پیدا ہوگی کہ اگر میں بھی اپنی کیریئر کو کنٹینیو کرتا تو شاید آج وہیں پہنچ جاتا. ہم تمہیں ان آؤٹ کم سے آزمائیں گے اس لیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر نصیب فرما دے، ان کے لیے آؤٹ کم پھر دنیا نہیں ہونی چاہیے، ان کا فوکس آخرت کی طرف ہے، ان ہونا یہ چاہیے کہ ان کی ساری توجہ، ان کا سارا دھیان آخرت کی طرف مبذول ہو، وہ جنت کے حصول کے لیے لگے ہوئے ہوں، ان کے لیے دنیاوی چیزیں جو اللہ عطا فرما دے اللہ کا شکر ہے، اور جو چیز اللہ نے لے لی ہم سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہتری رکھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے، تمہارا رضی اللہ تعالیٰ نے آئے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے اور اس کی چھال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر بڑی قوت عطا فرمائی تھی، رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسرا کسرا تو ایئر کنڈیشن بیڈ رومس میں آرام کر رہے ہیں اور آپ یہاں آپ کی کمر کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں کھجور کی چٹائی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں تو اپنے رب سے دنیا کی بجائے آخرت کی عیش کا طلبگار ہوں، آخرت کی راحت کا طلبگار ہوں، اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اس لیے کہ اب فوکس ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے ان سے بھی، تمہیں اپنے کیریئرز چھوڑنے پڑیں گے، لیکن یہ سارے نہیں کریں گے، یہ ہوں گے وہ جن کو اللہ پسند فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، آخری اور ٹھنڈی بات، وبشر الصابرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ ان کی دل کی کیفیت ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اچھا ہی کیا ہوگا، یہ مشکل آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہی ہوگی، یہ آزمائش آئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رحمت کا پہلو ہی رکھا ہوگا ہمارے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہاں اس کی کمپنسیشن ملے گی جب ہم اللہ کی طرف واپس لوٹیں گے، انشاءاللہ جانا تو ہم نے اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ہم پر کون سی مشکل اور آزمائش ٹوٹ پڑی ہے، لہٰذا اس کی کمپنسیشن، اس کا آلٹرنیٹ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عطا فرما دیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اپنے رب کی عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ حدیث اس کے ساتھ جوڑنا ہوں، یعنی دل تو یہ کرتا ہے کہ ہر خطبے میں اور تقریر میں یہ اس حدیث کو کوٹ کیا جائے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے اس قدر اہم ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کو بار بار ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ آج کے دور میں کم از کم بڑی ویلڈ ہے، اور اس حدیث کو میں کہتا ہوں ہر شخص کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام کا جب آغاز ہوا تھا بڑا اجنبی سا دین تھا، اسلام پسندوں کے لیے کوئی راحتیں نہیں تھیں، دین پر چلنے والوں کے لیے مشکلات کے پہاڑ تھے، اور یہ دین اپنے اس کیفیت کی طرف واپس لوٹے گا، یہ اجنبیت دوبارہ آئے گی، یہ مغلوبیت دوبارہ آئے گی، یہ جہاں پریشان ہونے کا مقام ہے وہیں ایک طرف سے راحت کا سامان بھی ہے، کہ اگر اللہ اس مغلوبیت کے دور میں ہمیں پسند فرما لے اپنے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے، تو اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں دین کے اس کام کرنے کے لیے پسند فرما دے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فطوبی للغرباء، تو ان غرباء کو خوشخبریاں سنا جو دین کے اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو گئے لیکن اللہ کے دین کو چھوڑا نہیں، اللہ کے دین کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جدیدیت کے مقابلے میں اس روایت کی کشمکش میں ہمیشہ روایت کے ساتھ جڑے رہے، کھڑے رہے، اس فنڈامنٹلزم کے ساتھ جڑے رہے، انہوں نے ماڈرنزم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کی توجہات اپنی دنیا بنانے میں نہیں تھی بلکہ آخرت کی طرف تھی۔ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبریاں سنا دیجیے، یہ خوشخبریاں اللہ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو یہ فکر عطا فرما دے کہ یہ دین کی محنت اصل میں یہی اصل فائدہ مند چیز ہے، دنیا اور آخرت کی عزت یہیں سے، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان ایمان والوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
فنزل من حمیم وتصلیت جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم۔